ولما فرغ عن بيان تقسيم الراوي شرع في شرائطه فقال وإنما جعل الخبر حجة بشرائط في الراوي وهي أربعة العقل والضبط والعدالة والإسلام فالعقل وهو نور في بدن الآدمي يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس ولما فرغ عن بیان تقسیم الراوی اور جب مصنف رحمہ اللہ وہ فارغ ہوئے راوی کی تقسیم کے بیان سے شرع فی شرائطہ تو شروع ہوئے راوی کی شرائط کے بیان میں فقال پس فرمایا وانما جعل الخبر حجۃ کہ خبر جو ہے یعنی خبر واحد اس کو حجت قرار دیا جائے گا یعنی اس کو دلیل قرار دیا جائے گا بشرائط فی الراوی راوی میں چند شرطوں کے ساتھ راوی وہی خبر واحد دلیل کب بنے گی جب اس کے راوی کے اندر چند شرطیں پائی جائیں وہی اربعتن اور یہ چار شرطیں ہیں بھائی العقل والضبط والعدالت والاسلام ایک عقل ہے ایک ضبط ایک عدالت اور ایک اسلام جی آگے اب ہر ایک کی تفصیل کریں گے کہتے ہیں فالعقل پس عقل جو ہے وہو نور فی بدن الآدمی یہ وہ نور ہے آدمی کے بدن میں آدمی کے بدن میں یہ حاصل کلام ذکر کیا مصنف نے عقل کے میں اختلاف ہے علماء کا بعض کہتے ہیں اس کا محل جو ہے وہ رأس ہے عقل کا محل کیا ہے رأس ہے بھائی عقل ایک قوت ہے انسان کے اندر جو اللہ نے رکھی ہے جس کے ذریعے وہ چیزوں کا ادراک کرتا ہے ان کو جانتا ہے پہچانتا ہے وغیرہ تو یہ قوت کس مقام پر بدن میں پائی جاتی ہے تو بعض علماء کیا فرماتے ہیں سر میں یعنی دماغ ہے بھائی اس کا مرکز اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جو مرکز ہے وہ قلب ہے بھائی قلب کے اندر یہ قوت موجود ہے بھائی قلب میں تو چاہے رأس میں ہو چاہے قلب میں ہو حاصل کلام کیا ہوا کہ بدن آدمی میں ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو بدن آدمی کا یہ معنی نہیں کہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے بلکہ بتلایا دو ایک قول ہے اور ایک قول کے مطابق یہ سر میں ہے ایک قول کے مطابق قلب میں ہے تو مصنف نے ان دونوں کا حاصل ذکر کر دیا کہ بدن آدمی کے اندر ہے یضیء بہ طریق یضیء بہ کی ہا ضمیر یہ نور کو راجع ہے وہ ایسا نور ہے آدمی کے بدن میں کہ یضیء بہ روشن ہوتا ہے اس کے ذریعے طریق راستہ کیا روشن ہوتا ہے یہ مشکل جگہ ہے توجہ سے سمجھ لینا بھائی طریق راستہ تر یاد رکھیے طریق سے مراد افکار ہیں افکار خیالات اور افکار اور اسی طرح مبادی کو ترتیب دینا جو مطلوب تک پہنچا دیں بھائی یعنی مقدمات کو ترتیب دے کر کہاں تک پہنچنا مطلوب تک تو یہ جو افکار ہیں اور یہ جو مبادی کو ترتیب دینا یہ ہے طریق بھائی طریق راستہ اور یضیء بہ طریق روشن ہوتا ہے اس نور کے ذریعے یعنی عقل کے ذریعے اس نور یعنی عقل کے ذریعے روشن ہوتا ہے وہ افکار و ترتیب مبادی کا راستہ اور روشن ہونے کا کیا معنی کہتے ہیں روشن ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس طرح ہو جاتی ہیں چیزیں اس کے ذریعے کہ عقل کے قلب کی پھر ان تک رہنمائی ہو جاتی ہے قلب کی کیا ہو جاتی ہے بھائی دیکھیے جس طرح ظاہر کے اندر اگر تاریکی ہو تو دیکھنے والی آنکھ کو بھی کچھ دکھائی نہیں دے گا لیکن اگر چراغ جلا لیا جائے یا سورج نکلا ہو تو اب چیزیں روشن ہو گئیں، اب آنکھ ان کا ادراک کر لیتی ہے۔ اسی طرح عقل ہوگی تو چیزیں روشن ہو کر قلب کے سامنے آئیں گی، اور پھر قلب کیا کر لے گا، ان کا ادراک کر لے گا۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو عقل ہے، عقل یہ ایک قوت رکھی ہے انسان میں اللہ نے، اور مصنف نے اس کو نور کہا، یعنی یہ نور کے مشابہ ہے۔ کس کے مشابہ ہے؟ نور کے مشابہ، یعنی روشنی کے مشابہ ہے۔ جس طرح روشنی کے ذریعے چیزیں آنکھ ان کا ادراک پھر کر لیتی ہے، اسی طرح عقل کے ذریعے چیزوں کا پھر قلب، کون قلب کیا ہے، اس کا ادراک کر لیتا ہے بھائی۔ تو روشن ہونے کا کیا معنی ہوا؟ کہ قلب کی پھر ان چیزوں تک رہنمائی ہو جاتی ہے بھائی، رہنمائی ہو جاتی ہے، اور پھر قلب قادر ہو جاتا ہے کہ وہ ان میں مبادی وغیرہ مقدمات کو ترتیب دے، تاکہ کہاں تک پہنچ جائے، پھر نتیجے تک پہنچ جائے بھائی، نتیجے تک پہنچ جائے۔ تو روشن ہوتا ہے اس کے ذریعے راستہ۔ حاصل معنی کیا ہوا؟ کہ اس عقل کے ذریعے پھر ابتدائے عمل قلب ہوتی ہے، قلب کے عمل کی ابتدا ہوتی ہے، قلب کے عمل کی ابتدا۔ عقل ہوگی، یہ نور ہوگا، تو چیزیں کا ادراک قلب کر سکے گا، اور پھر کیا کرے گا وہ قلب، آگے اپنا عمل شروع کرے گا، صغرا کبرا وغیرہ چیزیں باتیں ملائے گا، اور کہاں تک پہنچے گا، نتیجے تک پہنچے گا بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ ہوا نور فی بدن آدمی، یہ وہ نور ہے، یعنی وہ قوت جو نور کے مشابہ ہے بدن آدمی کے اندر، یوزی بھی طریق، روشن ہوتا ہے اس کے ذریعے راستہ، یبتدا بھی کی ابتدا ہوتی ہے، بھی کی ہا ضمیر طریق قراج، ابتدا ہوتی کی جاتی ہے اس راستے کی، من حیث، حیث بمانے مکان کے ہے بھائی، من حیث اس جگہ سے، ینتہی الیہ درک الحواس کی جہ کی انتہا ہوتی ہے اس الیہ کی ہا ضمیر حیث قراج، اور حیث کس معنی میں، جگہ کے معنی میں، کہ ابتدا ہوتی ہے اس راستے کی اس جگہ سے جہاں پر انتہا ہوتی ہے، درک الحواس، حواس کے ادراک کی، درک اور درک، راک کو ساکن پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور اس پر فتحہ پڑھنا بھی ٹھیک بھائی۔ یہ حواس، حواس، حواس خمسہ ظاہرہ بھائی، یہ پانچ آلات جو اللہ نے عقل کو دیے ہیں تحصیل علم کے لیے، حواس ظاہرہ خمسہ بھائی، حواس خمسہ ظاہرہ۔ دیکھیے کچھ چیزوں کا علم ہمیں دیکھنے سے ہوتا ہے، وہ دکھائی دیتی ہیں تو ہمیں ان کا علم ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم ہمیں سننے سے ہوتا ہے بھائی۔ آواز جو ہے، آواز کا ادراک پھر کان کے ذریعے ہوگا بھائی، آنکھوں سے اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو کچھ چیزوں کا علم سننے سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم چکھنے سے ہوتا ہے، آنکھوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا، کانوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا، ہاں زبان بتلا دیتی ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، پھیکی ہے، ترش ہے، کس قسم کی ہے بھائی۔ تو یہ تیسری قوت ہوئی، قوت ذائقہ بھائی۔ بعض چیزوں کا پتہ سونگھنے سے چلتا ہے بھائی، ان کا پتہ نہ آنکھوں کو، نہ کانوں کو، نہ زبان کو بھائی، سونگھنے سے پتہ چلتا ہے بھائی۔ اور بعض چیزوں کا پتہ لمس، چھونے سے چلتا ہے بھائی، چھونے سے، کسی چیز کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگاتے ہی پتہ چلا وہ ہموار ہے یا کھردری ہے، نرم ہے یا سخت ہے، خشک ہے یا گیلی ہے وغیرہ بھائی۔ تو ان کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ لمس کے۔ تو ایک ہے قوت باصرہ، ایک قوت سامعہ، ایک قوت شامہ، ایک قوت ذائقہ اور ایک قوت لامسہ. قوت باصرہ کس جگہ پر ہے؟ آنکھوں میں. قوت سامعہ کانوں میں. قوت شامہ ناک میں سونگنے کی قوت بھائی. قوت ذائقہ زبان میں. اور قوت لامسہ جو ہے یاد رکھیے یہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے, سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ بدن پر کہیں پر کوئی چیز لگے فوراً آپ کو پتا چلتا ہے بھائی, تو یہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے. تو یہ جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں ان کے ذریعے جو علم حاصل ہوگا اس کی جہاں پر انتہا ہوگی وہاں سے عقل کی ابتدا ہوگی بھائی, اس راستے کی جس کی طرف عقل رہنمائی کر رہی ہے اس کی ابتدا ہوگی. جہاں پر حواس کے ادراک کی انتہا ہوتی ہے اس سے آگے پھر وہ عقل والے راستے کی ابتدا ہوتی ہے. جیسے مثلا دیکھیے آپ ایک اونچی عمارت دیکھتے ہیں تو آنکھوں کے ذریعے آپ کو اونچی عمارت دکھائی دی, بس اب آنکھوں کا کام ختم. اس کے بعد اب عقل کا کام شروع ہوتا ہے اور آپ غور کرتے ہیں, کہتے ہیں بھئی اتنی بڑی عمارت ہے, لازماً یہ کسی بڑے علم والے نے اور کسی جاننے والے نے اور کسی ماہر کاریگر وغیرہ نے بنوائی ہوگی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو اس عمارت سے آگے کی باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں دیکھو یہ وہ عقل والے راستے کی ابتدا ہو رہی ہے. جہاں سے پر حواس کی انتہا ہوئی تھی, حواس نے تو صرف کیا بتلایا, دکھایا تھا آپ کو ایک عمارت کھڑی ہے, اس سے آگے یہ جو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں یہ کون سا راستہ ہے؟ وہ عقل والا راستہ. اس کی وہاں سے تو گویا جہاں پر جہاں جو معقولات کا مبدا ہے وہ محسوسات کا منتہا ہے بھائی. جہاں محسوسات کا منتہا ہے وہ عقل کا مبدا ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ نور ہے بدن آدمی میں, یوزی بھی طریق ان کے روشن ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ راستہ, یبتدا بھی کی ابتدا ہوتی ہے اس راستے کی, من حیث اس جگہ سے, ینتہی الیہ درک الحواس کہ جہاں پر انتہا ہوتی ہے حواس کے ادراک کی, حواس کے ادراک کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اس راستے کی ابتدا ہوتی ہے. اے نور یوزی بھی سب, اب دیکھیے بھائی ماتن شارح وہی متن والی عبارت لا رہے ہیں اور ضمیروں وغیرہ کے مرجع اور معنی ذکر کرتے جا رہے ہیں. متن میں کیا آیا تھا؟ یوزی بھی. شارح کیا بتلا رہے ہیں؟ یوزی بھی سبب ذالک نوری بتلایا, بھی سبب کے ذریعے بتلایا کہ یوزی بھی میں جو با آئی یہ با سببیہ ہے, اور ہا ضمیر بتلایا ذالک النور, ہا ضمیر کس کو راجے؟ نور کو, کہ ایسا نور ہے کہ روشن ہو اس نور کے ذریعے, طریقن ایسا راستہ, یبتدا متن میں کیا تھا؟ یبتدا بھی. شارح کیا بتلا رہے ہیں؟ یبتدا بذالک الطریق, معلوم ہوا ہا ضمیر کس کو راجے؟ طریق کو. من مکان, متن میں آیا تھا من حیث, شارح نے کیا بتلایا؟ من مکان بتلایا, حیث مکان کے معنی میں ہے. ینتہی الیہ متن میں آیا تھا, شارح کیا بتلا رہے ہیں؟ ینتہی الی ذالک المکان, ہا ضمیر کس کو راجے؟ مکان کو راجے. تو کہتے ہیں اے نور یوزی بسبب ذالک النوری کہ عقل وہ ایسا نور ہے کہ روشن ہوتا ہے اس نور کے ذریعے, طریق ایسا راستہ, یبتدا بذالک الطریق کی ابتدا کی ہوتی ہے اس راستے کی, من مکان اس جگہ سے, ینتہی الی ذالک المکان درک الحواس کی انتہا ہوتی ہے اس جگہ پر حواس کے ادراک کی. مثلا مثال کے طور پر, لو نظر احد الی بناء رفیع کہ جب نظر کی کسی شخص نے اونچی عمارت کی طرف, بنا عمارت کو کہتے ہیں, لو نظر احد الی بنا ان رفیع جب نظر ڈالی کسی نے اونچی عمارت پر, انتہا درک البصر الی البناء تو انتہا ہوئی آنکھوں کی ادراک کی عمارت تک, بھائی عمارت تک انتہا ہو گئی. ثم یبتدئ منہ طریق پھر ابتدا ہوتی ہے اس سے ایسے راستے کی الی انہ لابد لہ من صانع ذی علم و حکمت، اس راستے کی طرف ابتدا ہوتی ہے کہ ضروری ہے اس عمارت کے لیے ایک ایسے بنانے والے کا جو علم والا ہو اور حکمت والا ہو، فمبتدا مبدا ہونا چاہیے لفظ بھائی، بہرحال مبتا فمبتدا العقول ہوا منتہ الحواس، بس عقول کا جو مبتدا ہے مبدا ہے وہ حواس کا منتہا، یعنی جہاں پر حواس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، وَهَذَا فِيمَا كَانَ الْإِنْتِقَالُ مِنَ الْمَحْسُوسِ إِلَى الْمَعْقُولِ، اور یہ اس صورت میں ہے جب انتقال محسوس سے معقول کی طرف ہو، کس سے بھائی؟ کچھ چیزیں محسوس ہیں ان حواس کے ذریعے جن کا ہم ادراک کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں معقول ہیں جو عقل میں تو آتی ہیں حواس کے ذریعے ان کا ادراک نہیں ہوتا، تو یہ جو یہاں پر ہم کس سے کس کی طرف انتقال کر رہے ہیں، محسوس جو عمارت دیکھی تھی اس سے پھر اس کے بنانے والے کی طرف چلے گئے اور وہ ہے معقول، تو محسوس سے انتقال ہوا کس کی طرف، تو یہ کہتے ہیں اس صورت میں ہے جب انتقال محسوس سے معقول کی طرف ہو، یعنی جو انہوں نے بتلایا نا جہاں پر حواس کی انتہا ہے وہاں سے عقل کی ابتدا، یہ ان چیزوں میں ہے جہاں انتقال محسوس سے کس کی طرف ہوتا ہے معقول کی، جب محسوس سے معقول کی طرف جو انتقال ہوتا ہے اس میں جہاں حواس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عقل کی ابتدا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَعْقُولًا صِرْفًا، اور اگر وہ چیز محض معقول ہو یعنی محسوس سے اس کا تعلق ہی نہ ہو، فَإِنَّمَا يَبْتَدِئُ بِهِ طَرِيقُ الْعِلْمِ مِنْ حَيْثُ يُوجَدُ، تو وہاں ابتدا ہوتی ہے علم کے طریقے کی، مِنْ حَيْثُ يُوجَدُ، اسی جگہ سے جہاں وہ پایا گیا، بعض چیزیں تو عقلی محض ہیں بھائی، وہاں محسوس سے معقول کی طرف انتقال نہیں ہوتا بلکہ تعلق صرف کس سے ہوتا ہے معقول سے، تو وہاں کہاں سے ابتدا ہوگی؟ کہتے ہیں وہاں وہیں سے ابتدا ہوگی جہاں وہ، یعنی عقل ہی سے ابتدا ہوگی اور عقل ہی کی طرف انتہا ہوگی، بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے؟ تو وہاں پر ابتدا ہوتی ہے علم کے راستے کی، من حیث یوجد، جہاں پر وہ پایا گیا، اور کہاں پایا گیا؟ عقل میں، تو جہاں عقل میں پایا گیا وہیں سے ابتدا ہوئی اور وہیں پر پھر انتہا ہوگی، فَيَبْتَدِئُ الْمَطْلُوبُ لِلْقَلْبِ، فَيَبْتَدِئُ يَبْتَدِئُ یہاں بمانے يَظْهَرُ کے ہے بھائی، فَيَبْتَدِئُ الْمَطْلُوبُ، پس ظاہر ہو جاتا ہے مطلوب یعنی نتیجہ، لِلْقَلْبِ، کس کے لیے؟ قلب کے لیے، فَيُدْرِكُهُ، پس پا لیتا ہے ادراک کر لیتا ہے اس مطلوب یعنی اس نتیجے کا، الْقَلْبُ، قلب، بِتَأَمُّلِهِ، اپنے غور و فکر کے ذریعے، تعمل ہی کی حاضر امیر کس کو راجے؟ قلب کو، قلب اپنے غور و فکر کے ذریعے پھر مطلوب کو پا لیتا ہے، بھئی عقل نے کیا کیا؟ عقل نے اس راستے کی، راستے کو منور کر دیا، روشن کر دیا، یعنی وہ افکار اور وہ جو مبادی کو ترتیب دینا ہے اور ان کو روشن کر دیا، جیسے سورج روشنی پھیلا دیتا ہے تو پھر آنکھ دیکھنے کے اپنا عمل شروع کر دیتی ہے دیکھنے کا، اسی طرح یہ عقل چیزوں کو منور کر کے سامنے لے آتی ہے اور پھر قلب اپنا عمل اس میں شروع کر دیتا ہے، صغرا کبرا ملاتا ہے اور کس کو حاصل کر لیتا ہے؟ نتیجے کو حاصل کر لیتا ہے، یہ معنی ہے بھائی، وفیہ تنبیہ، اور اس میں تنبیہ ہے، علی ان القلب مدرک والعقل آلۃ له، کہ قلب جو ہے وہ مدرک ہے، اصل مدرک کون ہے؟ ادراک کرنے والا اصل میں قلب ہے، والعقل آلۃ له، اور عقل اس کا آلہ ہے، تو اصل مدرک ہوا قلب اور پھر عقل کیا ہے؟ اس کا آلہ، اور پھر اس عقل کو آگے اللہ نے مزید پانچ آلات دے دیے، حواس خمسہ ظاہرہ، جن کے ذریعے عقل کیا کرتی ہے؟ ادراک کرتی ہے، اور پھر اصل ادراک پہنچاتی کہاں تک ہے؟ قلب تک، تو اصل مدرک کون ہوا؟ قلب ہوا، تو اس میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ قلب جو ہے وہ مدرک ہے، والعقل آلت لہو، اور عقل جو ہے اس کا آلہ ہے، علی طریق اہل الاسلامی، اہل اسلام کے طریقے پر. فللقلب عین باطنہ، بھئی یہاں پر دراصل فلاسفہ اور اہل اسلام کا اختلاف ہے، بھائی فلاسفہ اور اہل اسلام کا یعنی ان کا اختلاف ہے. تو اس کے تو یہ جو انہوں نے کہا قلب اصل میں مدرک ہے، یہ کس کا مذہب ہے؟ اہل اسلام کا مذہب ہے. اسی لیے کہا علی طریق اہل الاسلام، اہل اسلام کے طریقے پر. فللقلب عین باطنۃ یدرک بها الاشیاء بعد اشراقه بالعقل، پس قلب جو ہے اس کی ایک باطنی آنکھ ہے، ادراک کرتا ہے اس کے ذریعے وہ چیزوں کا، بعد اس کے جب وہ روشن ہو جائیں عقل کے ذریعے، جب وہ چیزیں عقل کے ذریعے روشن ہو جائیں تو قلب کیا کر لیتا ہے ان کا ادراک کر لیتا ہے اپنی باطنی آنکھ کے ذریعے. کما ان فی الملک الظاہری، جیسے کہ ظاہری سلطنت اور حکومت کے اندر تدرک العین، آنکھ کیا کر لیتی ہے؟ ادراک کر لیتی ہے. بعد الاشراق بالشمس او السراج، بعد روشن ہو جانے سورج یا چراغ کے ذریعے، چراغ یا سورج کے ذریعے چیزوں کے روشن ہو جانے کے بعد آنکھ کیا کر لیتی ہے؟ ان کا ادراک کر لیتی ہے. وعند الحکماء، اور حکماء اور فلاسفہ کے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک تو مدرک قلب ہے، حکماء اور فلاسفہ کے نزدیک المدرک ہوا نفس ناطقت بواسطت العقل، ادراک کرنے والا وہ نفس ناطقہ ہے عقل کے واسطے سے، بھائی عقل کے واسطے سے. تو یہ مناطقہ اور حکماء کہتے ہیں کہ یہ ایک اور چیز ہے، جوہر مجرد عن المادہ ہے، یعنی غیر مادی ایک چیز ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ نفس ناطقہ کہتے ہیں. جیسے روح بھائی غیر مادی چیز ہے، روح کیا ہے؟ غیر مادی چیز ہے، تو چیز جوہر تو ہے لیکن مادہ نہیں اس کا، بھائی لطیف چیز ہے، لطیف. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے ہوا، دھواں وغیرہ، یہ آگ، یہ چیزیں لطیف ہیں بھائی، لطیف. تو اسی طرح یہ روح بھی ایک لطیف چیز ہے، مادے سے خالی ہے. تو بعض کہتے ہیں نفس ناطقہ سے روح مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں نفس ناطقہ روح سے الگ کوئی چیز ہے بھائی، سمجھ لیں. تو یہ تفصیل ان کی مناطقہ اور فلاسفہ کی کتابوں میں مذکور ہے بھائی. تو حکما کے نزدیک المدرک ہوا نفس ناطقہ بواسطت العقل، کے نفس ناطقہ وہ ادراک کرنے والا ہے عقل کے واسطے سے. والحواس الظاہرتی بواسطت العقل والحواس الظاہرتی او الباطنتی، عقل کے واسطے سے اور حواس ظاہرہ اور یا باطنہ کے. جیسے حواس ظاہرہ ہیں اسی طرح پانچ حواس باطنہ بھی ہیں، حواس خمسہ باطنہ بھائی ان کو کہتے ہیں. تو جیسے پانچ حواس ظاہرہ اسی طرح پانچ حواس باطنہ بھی ہیں بھائی، اور وہ ہیں حس مشترک ہے، ایک وہم ہے، ایک خیال ہے، ایک حافظہ ہے، اور ایک قوت متصرفہ ہے بھائی، قوت متصرفہ ہے. تو حس جیسے ان حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے مختلف چیزوں کا علم ہوتا ہے، اسی طرح یہ ان پانچ کے ذریعے بھی چیزوں کا علم ہوتا ہے. پھر ان میں سے جو حصے مشترک، وہم اور خیال، ان کے چوتھی کیا چیز میں نے بتلائی؟ حافظہ. حافظہ یہ وہ حافظہ جس کو آپ، یہ وہ سٹور ہاؤس ہے بھائی، جو جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں، یا جو باتیں ذہن میں آتی ہیں، یہ حافظہ ان کو محفوظ کرتا چلا جاتا ہے. یہ حافظہ کیا کرتا ہے؟ ان کو محفوظ کرتا چلا جاتا ہے. تو چنانچہ یہ سٹور ہاؤس ہی بات کا کمزور ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی حافظہ کمزور ہے. چیز تو میں نے پڑھی تھی لیکن کیا ہوئی؟ ذہن سے نکل گئی. تو یہ قوت حافظہ کمزور ہوتی ہے، وہ حافظہ اس کو اچھے طریقے سے محفوظ نہیں کر پاتا اور وہ نکل جاتی ہے اس سے بھائی. اور یہ جو آگے ہے قوت متصرفہ، یہ جو مختلف قسم کی باتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا ادراک ہوتا ہے حواس کے ذریعے، یہ قوت متصرفہ پھر آگے ان میں جوڑ توڑ والا کام کرتی ہے. یہ جو انسان مختلف چیزیں ایجادات وغیرہ بھی کرتا ہے، یہ قوت متصرفہ کیا کرتی ہے؟ یہ جوڑ توڑ والا کام کرتی ہے کہ یہ چیز ملاؤ، یہ ملاؤ، یہ ملاؤ، تو دیکھو یہ چیز بن جائے گی. حواس کے ذریعے تو چیزوں کا علم آ گیا، یہ چیز اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح، پھر آگے قوت متصرفہ بتلاتی ہے کہ ان دو تین کو ملاؤ تو یہ بن جائے گا، ان دو چار کو ملاؤ تو یوں ہو جائے گا. یہ سارا جوڑ توڑ والا کام کون کرتی ہے؟ قوت متصرفہ کرتی ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو یہ حافظے سے چیزیں لیتی ہے اور ان میں پھر تصرفات کرتی چلی جاتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا بھائی آپ ذرا تصور کیجئے، بھائی تصور کیجئے ایک آدمی چلا جا رہا ہے اور اس کے کندھے پر ایک کے بجائے دو سر ہیں. بھائی تصور کر لیا آپ نے؟ بھائی ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کے کندھے پر کتنے سر ہیں؟ دو سر. تصور کر لیا، دیکھیے یہ قوت متصرفہ نے کیا. انسان کا تو ایک سر ہوتا ہے، قوت متصرفہ نے کیا کیا؟ ایک اور سر کو لا کر ساتھ جوڑ دیا. یہ جوڑ والا کام کیا بھائی. یہ کون کرتی ہے؟ قوت متصرفہ. یا ایک اور تصور کیجئے ذرا بھائی، ایک سر کٹا انسان جا رہا ہے، بھائی سر کٹا ہوا ہے اور وہ اطمینان سے چلتا ہوا جا رہا ہے. تصور کر لیا آپ نے؟ ہاں. یہ دیکھو یہ توڑ والا کام قوت متصرفہ نہیں کیا. سر تو ضروری تھا انسان کے ساتھ، اس نے اس کو سے الگ کر دیا اور پھر بھی وہ چلا جا رہا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ قوت متصرفہ کرتی ہے بھائی. باقی تفصیل فلاسفہ وغیرہ کی کتابوں میں موجود. بھائی بھائی یہ حواس خمسہ ظاہرہ ہیں اور اسی طرح حواس خمسہ باطنہ ہیں. یہ فلاسفہ اور حکماء کے نزدیک، جبکہ ہمارے متکلمین حواس خمسہ ظاہرہ یہ تو ہیں، ان کو تو مانتے ہیں، حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم نہیں کرتے بھائی کہ کوئی حواس خمسہ باطنہ نہیں ہے بھائی. لیکن حواس خمسہ باطنہ کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، اس سے تو اور اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی کہ ایک اسلام کی کسی چیز کے خلاف نہیں، اس میں تو اور اللہ کی قدرت کا ظہور ہے کہ دیکھو جس طرح حواس خمسہ ظاہرہ اللہ نے بنائے ہیں، اسی طرح حواس خمسہ باطنہ بھی بنائے ہیں بھائی. والشرط الکامل منہ، اور شرط جو ہے کامل ہے اس میں سے، یعنی عقل میں سے. بھائی انہوں نے کہا کہ راوی کے اندر چند شرائط کا ہونا ضروری ہے، پھر اس کی خبر واحد جو ہے وہ دلیل بنے گی، اس کو قبول کیا جائے گا، دلیل بن سکے گی وہ. اور ان میں سے پہلی بات کیا ذکر کی؟ عقل. اور پھر پہلے، سب سے پہلے عقل کی تعریف کی، بتلایا کہ عقل کہتے کس کو ہیں. اب کس قسم کی عقل شرط ہے راوی کے اندر؟ کہتے ہیں الشرط الکامل منہ، شرط جو ہے اس عقل میں سے کامل درجے کی، کامل درجے کی عقل ہونی چاہیے بھائی. ای شرط فی باب روایت الحدیث الکامل من العقل، شرط جو ہے روایت حدیث کے باب میں وہ کامل درجے کی عقل ہے. بھائی وہ کون سی عقل ہے کامل درجے کی؟ کہتے ہیں وہو عقل البالغ، بالغ انسان کی عقل. کس کی عقل؟ بالغ انسان کی عقل ہے وہ مراد ہے. دون القاصر منہ، نہ کہ وہ جو اس میں سے کم درجے کی ہے، قاصر ہے. بھائی وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا عقل الصبی والمعتوہ والمجنون، اور وہ بچے کی عقل ہے. والمعتوہ، معتوہ کہتے ہیں وہ شخص جو کبھی تو عقل مندوں جیسی باتیں، ٹھیک ٹھیک باتیں کرتا ہے، اور کبھی پاگلوں کی طرح، مجنونوں کی طرح باتیں کرتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کی عقل میں خلل ہے. دیکھو بھائی کبھی تو ٹھیک لوگوں جیسی باتیں کرتا ہے، اور کبھی پاگلوں کی طرح، مجنونوں کی طرح باتیں کرتا ہے. اس کو معتوہ کہتے ہیں. ایک تو مجنون ہے، بالکل پاگل بھائی، وہ تو ٹھیک بات نہیں کرے گا بھائی، کیونکہ اس کی تو عقل ہے ہی نہیں. جا جبکہ معتوہ کی عقل تو ہے لیکن اس میں خلل ہے، اسی طرح بچے کی عقل میں بھی کمی ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ عقل الصبی والمعتوہ، اور وہ بچے کی عقل ہے وہ کم درجے کی، اور وہ معتوہ کی عقل ہے نہ سمجھ کی عقل، والمجنون اور مجنون کی عقل بھائی. جی بعض نسخوں میں مجنون کا لفظ نہیں ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے بھائی، کیونکہ یہ عقل قاصر کی بات ہو رہی ہے اور مجنون کی تو سرے سے کوئی عقل ہی نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ عقل قاصر بھی نہیں اس کے پاس بھائی. لِأَنَّ شَرْعَ لَمَّا لَمْ يَجْعَلْهُمْ أَهْلًا لِلتَصَرُّفِ فِي أُمُورِ أَنفُسِهِمْ. بھائی اس کا اعتبار کیوں نہیں کرتے جو کم درجے کی عقل ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ شریعت نے جب ان کو نہیں بنایا اہل تصرف کرنے کا، فی امور انفسہم اپنی جانوں کے معاملات میں، ففی امر الدین اولا تو دین کے معاملے میں بطریق اولا ان کو تصرف کا اہل نہیں ہونا. بھائی بچہ کو ہر تصرف کا حق ہوتا ہے؟ بچے کو تو تصرف کا حق نہیں بھائی. اسی طرح معصوم جو ہے تو جب ان کو اپنی ذات کے امور میں تصرف کا اہل نہیں بنایا شریعت نے، تو دین اس کا تعلق تو سب سے ہے، اس میں بطریق اولا یہ تصرف کرنے کے اہل نہیں ہوں گے. وَهَذَا اِذَا كَانَ السِّمَاعُ وَالرِّوَایَةُ قَبْلَ الْبُلُوغِ، اور یہ اس وقت ہے جب سماع اور روایت دونوں بالغ ہونے سے پہلے ہوں. بھئی روایت حدیث کے اندر انہوں نے بتلایا کامل درجے کی عقل ہونی چاہیے، قاصر درجے کی عقل یعنی بچے کی عقل نہیں، اس کا اعتبار نہیں، لہذا بچے کی روایت قابل قبول نہیں کیونکہ اس کی عقل کامل درجے کی نہیں. اور کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب اس کی روایت کو تب قبول نہیں کیا جائے گا جب اس نے سماع بھی بالغ ہونے سے پہلے کیا تھا اور روایت بھی بالغ ہونے سے پہلے ہی کر رہا ہے. ہاں اگر سماع بالغ ہونے سے پہلے کیا لیکن روایت بالغ ہونے کے بعد کر رہا ہے تو پھر اس کی روایت قبول کی جائے گی بھائی، پھر کیا کیا جائے گا اس کی روایت قبول کی جائے گی بھائی. تو بالغ ہونے سے پہلے اگر وہ سماع بھی ہے اور روایت بھی ہے تو وہ قبول نہیں، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، بڑا دین کا معاملہ، نازک مسئلہ، اور بچے کو ان چیزوں کی پوری خبر نہیں ہوتی، تو وہ ہو سکتا ہے کچھ اپنی طرف سے ملا دے، اسے تو خیال نہیں ان چیزوں کی اہمیت کا. تو اس تو لہذا اگر ہاں جب بالغ ہونے کے بعد روایت کر رہا ہے، سنا تو بالغ ہونے سے پہلے تھا لیکن روایت کب کر رہا ہے، پھر اس کی روایت قبول کی جائے گی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں بھائی، تو یہ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تو پیدائش بھی ہجرت کے بعد ہوئی بھائی، تو یہ بڑے چھوٹے سے تھے، حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا لیکن بعد میں بالغ ہونے کے بعد یہ بہت سی روایات کرتے ہیں، اور تمام فقہا علماء کیا کرتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَهَذَا اِذَا كَانَ السِّمَاعُ وَالرِّوَایَةُ قَبْلَ الْبُلُوغِ، اور یہ اس وقت ہے جب سماع و روایت بالغ ہونے سے پہلے ہو. اَمَّا اِذَا كَانَ السِّمَاعُ قَبْلَ الْبُلُوغِ، اور باقی جب سماع جو ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے ہو. وَالرِّوَایَةُ بَعْدَ الْبُلُوغِ، اور روایت کرنا بالغ ہونے کے بعد ہو. تو يُقْبَلُ قَوْلُ الصَّبِيِّ فِيهِ، تو اس میں بچے کا قول قبول کیا جائے گا. اِذْ لَا خَلَلَ فِي تَحَمُّلِهِ لِكَوْنِهِ مُمَيِّزًا، اسے کیونکہ کوئی خلل نہیں ہے اس کے تحمل میں، اس لیے کیونکہ وہ تمیز کرنے والا ہے. ولا فی روایتی ہی، اور نہ اس کی روایت میں کوئی خلل ہے. لکونی ہی عاقلا، اسے کیونکہ وہ عاقل ہے. بھائی دیکھیے انہوں نے کہا اگر سنا ہو بالغ ہونے سے پہلے، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کب سنی؟ بالغ ہونے سے پہلے، اور روایت کب کر رہے ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد، تو قبول کیا جائے گا کیونکہ جب سنا تھا اس وقت وہ سمجھ تو تھی، اس کو چیزوں کی تمیز تھی، یعنی چیزوں کے اندر تمیز کرنے والا تھا، تو وہ تحمل حدیث کر سکتا ہے، روایت تو نہیں کر سکتا لیکن تحمل حدیث کر سکتا. پھر اب جب وہ روایت کر رہا ہے، اب تو وہ بالغ ہو چکا, عقل کامل درجے کی ہو گئی, تو اب روایت حدیث بھی کر سکتا ہے. تو اس وقت عقل اتنی عقل تھی کہ وہ چیزوں میں تمیز کر لیتا تھا, اچھے برے کو پہچان لیتا تھا, تو وہ اب وہ اس وقت تحمل حدیث ہو سکتا تھا, اور بالغ ہونے کے بعد اب روایت حدیث ہو سکتا ہے, تو اس لیے اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا. یہ معنی ہے اذ لا خلل فی تحملہ لکونہ ممیزا, اس لیے کیونکہ کوئی خلل نہیں ہے اس کے تحمل کے اندر, یعنی تحمل اس کے حدیث کے تحمل کرنے میں, اس کو اٹھانے میں لینے میں, لکونہ ممیزا بوجہ اس کے ممیز ہونے کے, تمیز کرنے والا ہونے کے, سمجھدار ہونے کے, ولا فی روایتی ہی, اور نہ اس کے روایت کرنے میں, لکونی ہی عاقلا بوجہ اس کے عاقل ہونے کی, کیا وہ عاقل ہے بالغ ہے. والضبط, اب دوسری شرط آ گئی بھائی, پہلی شرط کیا تھی, راوی میں کیا ہو عقل ہو کامل درجے کی, اب آیا ضبط بھائی, کہتے ہیں والضبط ہوا سماع الکلام کما یحق سماعہ, ضبط جو ہے وہ کلام کو سننا ہے جیسے کہ حق ہے اس کو سننے کا, وہ کلام کو سننا جیسے کہ اس کو سننے کا حق ہے. اے سماع مثل سماع شیء یحق سماعہ, اس عبارت کے ذریعے یہ بتلانا چاہتے ہیں شارح بھائی کہ جو متن میں آیا نا کما یحق سماعہ, یہ مفعول مطلق کی صفت ہے, یہ مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف کے, کما سے پہلے یعنی سماع محذوف ہے. الضبط ہوا سماع الکلام, وہ کلام کا سننا ہے, سماع ایسا سننا, کما یحق سماعہ جیسے کہ اس کے سننے کا حق ہے. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں اے سماع مثل سماع شیء, دیکھو کاف کس معنی میں ہے, مثل کے معنی میں, سیما متن کی شرح کر رہے ہیں نا ایک ایک لفظ کی, جی مثل سماع شیء یحق سماعہ, جیسے کہ کسی چیز کے سننے کا حق ہے, یعنی من اولہ الی آخرہ, یعنی اول سے لے کر آخر تک پوری بات سننا, بھی تمام الکلمات, تمام کلمات کے ساتھ, والہیئت ترکیبیتی, اور پوری ہیئت ترکیبیہ کے ساتھ, کس طرح لفظ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, پوری بات کو سننا اول سے لے کر آخر تک. وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ, اور یہ اس لیے فرمایا کہ جو ماتن نے کہا نا کما یحق سماعہ, جیسے کہ بات کو سننے کا حق ہے, یہ کیوں فرمایا, کہتے ہیں لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَّا يَجِئُ السَّامِعُ فِي سِمَاعِ مَجْلِسِ الْوَاعِظِ, کہ بسا اوقات آتا ہے سننے والا مجلس واعظ کے سماع میں, بعد ان مضى شيء من اوله, بعد اس کے کہ کچھ چیز ابتدا میں سے گزر چکی ہوتی ہے, وفاتہ, اور اس سے فوت ہو چکی ہے. وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْمُعَلِّمُ لِلِزْدِحَامِ, اور استاد کو بھی علم نہ ہوا اس شخص کا ازدحام کی وجہ سے, ہجوم کی وجہ سے. بھائی استاد ایک سبق پڑھا رہا تھا مثلا, یا روایت حدیث بیان کر رہا ہے بھائی استاد, اور ایک شاگرد ذرا دیر سے آیا, اس نے پوری حدیث نہیں سنی, کچھ حدیث کا حصہ سن لیا, تو یہ ہم نے کیا کہا تھا کہ کس طرح سنے, اول سے آخر تک پوری ہیئت ترکیبی اور تمام کلمات کو سنے بھائی. تو وہ آیا مجلس واعظ میں بعد جبکہ کچھ ابتدا میں سے گزر چکا تھا, اور استاد کو بھی اس کے آنے کا پتہ نہیں چلا, ہجوم کی طلباء بہت زیادہ تھے, سننے والے بہت زیادہ تھے, تو استاد کو نہیں پتہ چلا کہ یہ تاخیر سے آیا ہے, اگر اس کو پتہ چل جاتا وہ تو پھر شروع سے بات کو دہرا دیتا, لیکن اس کو پتہ نہیں چلا. تو یہ پھر اس قسم کا سماع کہتے ہیں, حجت نہیں ہے کہ یہ جو ادھوری بات سنی ہے. وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْمُعَلِّمُ, اور معلم نے بھی اس کو نہیں جانا, یعنی استاد کو بھی معلوم نہیں ہوا اس کا, لِلِزْدِحَامِ ہجوم کی وجہ سے, حَتَّى يُرَدِّدَ الْكَلَامَ الْمَاضِيَ بَعْدَ حُضُورِهِ, یہاں تک کہ وہ لوٹاتا گزشتہ کلام کو اس کے حاضر ہونے کے بعد, اگر اس کو پتا چلتا تو وہ گزشتہ کلام کو بھی اس کے حاضر ہونے کے بعد پھر لوٹا دیتا. فَمِثْلُ هَذَا السِّمَاعِ لَا يَكُونُ حُجَّةً, تو اس قسم کا سماع وہ حجت نہیں ہے, فی باب الحدیث, باب حدیث میں, بل یکون تبرکن, بلکہ یہ تو تبرک ہے یعنی برکت کا حاصل کرنا ہے, کما یوتا بالصبیان فی مجلس الواعظ تبرکن لہم, جیسے کہ لایا جاتا ہے بچوں کو واعظ کی مجلس میں ان کے لیے, ان کے لیے تبرک کے طور پر, یعنی ان کے لیے برکت, حصول برکت کے طور پر, کس لیے؟ حصول برکت. بھائی بچے ہیں, ناسمجھ ہیں, ان کو پوری بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن پھر بھی مجالس واعظ میں ان کو لے آتے ہیں کیا, تاکہ ان کو برکت حاصل ہو جائے. بھائی تو یہاں بھی اس شخص جو ہے, اس نے جیسے بچے کو بات سمجھ نہیں آتی, اس نے بھی پوری بات نہیں سنی تو اس کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی, نہیں آئے گی بھائی. سم, اچھا بھائی بات کس کی چل رہی ہے؟ ضبط کی. پہلی بات کیا کہ ہوا سماع الکلام کما یحق سماعہ, وہ بات کو سننا ہے جیسے کہ اس کو سننے کا حق ہے. ضبط کی بات چل رہی ہے, ابھی بات پوری نہیں ہوئی, صرف سننا نہیں کافی, آگے دیکھیے. ثم فهمه بمعناه, پھر اس کو سمجھنا بھی معنی کے ساتھ, وہ معنی الذي اريد به, جس کا اس کے لیے ارادہ کیا گیا, یعنی معنی مراد, یعنی معنی مراد بات کو پوری طرح سنے بھی حدیث کو, اور پھر اس کو پوری طرح سمجھے, اس کی مراد کو بھی سمجھے, لغوین کانا اور شرعین, چاہے وہ معنی لغوی ہو یا چاہے شرعی ہو, جو جس معنی کا بھی ارادہ کیا گیا اس کے ذریعے اس کو پوری طرح سمجھے. لا ان یقتصر علی حفظ الالفاظ فقط, نہ یہ کہ اکتفا کرے صرف الفاظ کے یاد کرنے پر, الفاظ تو سن لیے معنی سمجھ میں نہیں آیا, نہیں بھائی یہ پھر قابل اعتبار نہیں, الفاظ کو بھی پورا سنے اور پھر ان کو سمجھ بھی لے, صرف الفاظ کو یاد کرنے پر اکتفا کر لے یہ کافی نہیں. لأنه ليس بسماع مطلق بل سماع صوت, اس لیے کیونکہ یہ سماع مطلق یعنی کامل سماع نہیں ہے, بل سماع صوت, صرف آواز کا سننا ہے. کامل سماع تو یہ ہے کہ سنے بھی اور اس کو اچھی طرح سمجھے بھی. اچھا بھائی, بھائی دیکھیے ضبط کی بات چل رہی ہے, بات کو پورا سنے بھی اور پھر اس کو سمجھے بھی, یہ ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی. ثم حفظه ببذل المجهود له, پھر اس کو یاد بھی کرے اس سنی ہوئی بات کو, ببذل المجهود له, بذل کا معنی ہے خرچ کرنا, مجہود یہ مصدر ہے, آگے آپ کو شرح میں بھی بتلائیں گے, جہد کے معنی میں, اور طاقت کو کہتے ہیں, طاقت کو خرچ کرتے ہوئے. لہو, لہو حفظہ اور لہو کی ہا ضمیر بتلائیں گے مسموع, وہ سنی ہوئی بات کو راجے ہے, کہ پھر وہ اس سنی ہوئی بات کو یاد بھی رکھے اپنی پوری انسانی طاقت خرچ کرتے ہوئے, پوری کوشش کرتے ہوئے اس کو کیا کرے, یاد رکھے. ثم حفظه ببذل المجهود له, پھر اس کو یاد رکھے, یاد رکھنا پوری طاقت خرچ کرتے ہوئے. الضمیر فی حفظه وله راجع الى المسموع, حفظه کے اندر جو ضمیر ہے اور لہو جو آخر میں آیا اس میں جو ضمیر ہے, راجع الى المسموع, وہ کس کی طرف راجع ہے؟ مسموع, وہ جو سنی ہوئی بات ہے یعنی وہ حدیث ہے. والمجهود مصدر بمعنى الجهد یا بمعنى الجهد, جین پر فتحہ اور ضمہ دونوں پڑھ سکتے ہیں, اور مجہود مصدر ہے بمانے جہد کے, وہ ہوا طاقت, اور وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ طاقت کو کہتے ہیں. ای ثم حفظ ذلك المسموع بقدر طاقت البشریت له, پھر یاد رکھنا اس مسموع کو اپنی بشری طاقت کے بقدر, جتنی طاقت جتنی ہمت ہے اس کے بقدر اس کو یاد رکھنا. ثم الثبات علیہ, جی ضبط کی بات چل رہی ہے, ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی, کلام کو سنے جیسے سننے کا حق ہے, پھر اس کو اس کے معنی مرادی کو بھی سمجھے اور پھر اس کو یاد بھی رکھے, یاد بھی کرے, اس کے یاد کرنے میں پوری کوشش کرے. اور ثم الثبات علیہ, پھر اس پر جمع بھی رہے, ثابت قدم بھی رہے. ثبات کا کیا معنی؟ جمع رہنا, ثابت قدم رہنا. ثم الثبات علیہ, پھر اس پر ثابت قدم بھی رہے, بمحافظت حدودہ, کس طریقے پر؟ اس کے حدود کی حفاظت کرتے ہوئے, اس پر جمع بھی رہے اس روایت پر, اس کی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے. بھائی اس کے حدود کی حفاظت کرتے ہوئے کیا معنی؟ کہتے ہیں وہی وہی العمل بموجبہ ببدنہ، وہ یہ کہ وہ عمل کرنا ہے بموجبہ اس کے مقتضا پر، ببدنہ اپنے بدن کے ساتھ، اپنے بدن کے ساتھ اس کے مقتضا پر کیا کرے، عمل بھی کرے، وہ مراقبتہ بمذاکرتہ، اور اس کو یا مراقبہ کا معنی ہے نگہبانی کرنا، وہ حفاظت کرنا، یاد رکھنا بھائی، اور مذاکرہ کہتے ہیں تکرار کو، دہرانا، یاد کرنا بھائی، مذاکرہ کسے کہتے ہیں، دہرانا، یاد رکھنا، وہ مراقبتہ بمذاکرتہ، اور اس کو حفاظت، اس کو یاد رکھے اس کا تکرار کرتے ہوئے، اس کا مذاکرہ کرتے ہوئے اس کو یاد رکھے، سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں پہلی ضبط میں پہلی بات کیا ذکر کی، کہ کلام کو سنے جیسا سننے کا حق ہے، اور اس کو سمجھے اس کے معنی مرادی کے ساتھ، معنی مرادی کو اچھی طرح سمجھ لے، پھر اس کو یاد رکھے پوری کوشش خرچ کرتے ہوئے، پھر اس پر ثابت قدم بھی رہے اس کے حدود کی حفاظت کرتے ہوئے، وہ بھی مراقبتی ہی بھی مذاکراتی ہی، اور مذاکرے کے ساتھ اس کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اور حدود کی حفاظت سے کیا مراد ہے، کہتے ہیں وہ عمل کرنا ہے اس روایت کے مقتضا پر بھی بدن ہی اپنے بدن کی، یعنی اس حدیث پر عمل بھی کرتا رہے، زبان سے بھی یاد کرتا رہے اور بدن کے ذریعے اس پر عمل بھی کرتا رہے، اس لیے کیونکہ عمل نہیں کرے گا اور تکرار نہیں کرے گا تو پھر وہ حدیث اسے بھول جائے گی بھائی، اے ما مذاکرتی ہی بتلایا، بھی مذاکرتی ہی میں با بمانے ما کے ہے کہ اس کی حفاظت کرے، ما مذاکرتی ہی ساتھ اس کے مذاکرے اور یاد کرنے کے ساتھ، حال کونہ مستقرا علی اساءۃ الظن بنفسہ، یہ حال کونہ مستقرا عبارت نکال کر شارح یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ علی اساءۃ الظن بنفسہ جو متن آگے آ رہا ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے، کیا واقع ہو رہا ہے، یہ حال واقع ہو رہا ہے، حال کونہ مستقرا، مستقرا بمعنی ثابتن کے ہے، تو اس کی جگہ بے شک آپ ثابتن یاد رکھیں، حال کونہ ثابتن علی اساءۃ الظن بنفسہ، اس حال میں کہ یہ جو راوی ہے یہ ثابت ہو، علی اساءۃ الظن بنفسہ، اپنی اساءۃ کا معنی برائی بھائی، علی اساءۃ الظن بنفسہ اپنی ذات کے بارے میں برے گمان پر، اپنی ذات کے بارے میں اس حال میں کہ یہ راوی ثابت ہو اپنی ذات کے بارے میں برے گمان پر، یعنی اپنی ذات کے بارے میں اس کا برا گمان ہو کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا، اس پر عمل نہیں کروں گا، اس کو میں تکرار وغیرہ نہیں کروں گا تو یہ مجھے بھول جائے گی، اپنی بات ذات کے بارے میں اس کا کیا گمان ہو کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ چیزیں مجھے بھول جائیں گی بھائی، یہ معنی ہے، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، یہ معنی حال کونہ مستقرا، اس حال میں کہ وہ ثابت ہو، علی اساءۃ الظن بنفسہ اپنے نفس کے بارے میں برے گمان پر، بان لا یعتمد علی نفسہ بالقوۃ الحافظۃ، طور کہ وہ اعتماد نہیں کرتا اپنی ذات پر قوت حافظہ کے ساتھ، قوت صرف قوت حافظہ کے، میرا تو حافظہ بڑا قوی ہے مجھے ضرورت ہی نہیں اس کو دہرانے کی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تو اللہ نے بڑے قوی قوی حافظ نصیب فرمائے بھائی ہمارے، بالخصوص ابتدائی اسلام کے زمانے کے جو علماء، ان کے محیر العقول حافظے کو انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے بھائی، آج کا کمپیوٹر بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں بھائی، سمجھ میں آیا، تو ایسے حافظے ان کو اللہ نے ان کو نصیب فرمائے تھے، تو یہ صرف قوت حافظہ پر اعتماد وہ پھر بھی نہیں کرتے تھے، سمجھ میں آیا بھائی، بہت وہ محنت کرتے، انتہا درجے کی محنت، کیونکہ محنت پر بھی انسان کو حیرت ہوتی ہے، تو یہاں یہ راوی حدیث کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ اپنے بارے میں کیا ہو، برا گمان ہو کہ اگر میں نے اس پر بار بار تکرار نہ کیا اور اس پر عمل نہ کرتا رہا تو یہ بات مجھے بھول جائے گی، بِاللَّهِ يَعْتَمِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقُوَّةِ الْحَافِظَةِ، بائی طور کے وہ اعتماد نہیں کرتا اپنی ذات پر قوت حافظہ کے ساتھ، بل یقول بلکہ یہ کہتا ہے، کہ انی اذا ترکتہ نسیتہ، کہ اگر میں اس کو چھوڑ جب چھوڑ دوں گا تو بھول جاؤں گا، وہذا کلہ الی حین ادائہ، اور یہ سارا کا سارا اس حدیث کی ادائیگی کے وقت تک ہو، یہ سارا کا سارا اس حدیث کی ادائیگی کے وقت تک ہو، یہ جو ضبط بیان ہوا، سنا تھا جس وقت حدیث کو اس وقت پورا سنا تھا، پھر اس کے معنی مرادی کو پوری طرح سمجھ لیا تھا اس وقت بھائی، اور پھر پوری قوت خرچ کی تھی اس کو یاد رکھنے میں، اور پھر اس کے بعد اس پر ثابت قدم بھی رہا، یعنی بدنی طور پر بھی عمل کرتا رہا اس حدیث پر، اور مذاکرے کے ذریعے بھی اس کی حفاظت کرتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ اس حدیث کو آگے ادا کر دے، اگلے کسی شخص کو پہنچا دے، جب اگلے کسی شخص یا جماعت کو پہنچا دے گا تو اب اس شخص کا ذمہ بری ہوا، اب اس شخص کا ذمہ کیا ہوا؟ بری ہوا. اے الہین ان یؤدیہ ویبلغہ الی شخص آخر، یعنی اس وقت تک جبکہ وہ اس حدیث کو ادا کر دے اور پہنچا دے کسی دوسرے آدمی کو، کذالک اسی طریقے پر، واحدن کانا او جماعتن، چاہے وہ ایک ہو یا پوری جماعت ہو، فحین اذن تفرغ ذمته عند اللہ تعالی، تو اس وقت اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا اللہ کے نزدیک، وتشتغل به ذمۃ انسان آخر، اور مشغول ہو جائے گا اس کے ساتھ کسی دوسرے انسان کا ذمہ، تشتغل به ذمته، تو نہیں آپ کی کتابوں میں ذمته نہیں ہونا چاہیے بھئی، یہ ہاں کتابت کی غلطی ہے، ذمۃ انسان آخر، یہ مضاف ہے بھائی، اور مشغول ہو جائے اس کے ذریعے، مشغول ہو جائے گا اس کے ذریعے کسی دوسرے ایسے انسان کا ذمہ، یؤدیہ الی احد، جو اس کو پہنچائے گا کسی ایک تک بھائی، وہکذا الی یوم التناد، اور اسی طرح ہوگا قیامت کے دن تک بھائی، یوم التناد کسے کہتے ہیں؟ قیامت کا دن بھائی، یوم التناد قیامت کے دن کو کہتے ہیں، اور تناد یہ ندا سے ہے، ندا سے، ندا کے کیا معنی ہے؟ پکارنا، تو یوم التناد کا معنی ہوا چیخو پکار والا دن بھائی، یوم التناد چیخو پکار کا دن، تو قیامت کو یوم التناد کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ اس میں تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے اور حساب کتاب کے لیے پکارا جائے گا، اس لیے قیامت کو یوم التناد کہا جاتا ہے، یا اس وجہ سے کہ اس دن مجرم چیخ و پکار میں مصروف ہوں گے، اس وجہ سے قیامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم التناد کہا جاتا ہے. او الا، تو یہ اسی طرح ہوگا قیامت کے دن تک، او الا ان تؤلف کتب الاحادیث، یا یہ کہ تالیف کر لی جائیں حدیث کی کتابیں، یہاں تک کہ حدیث کی کتابیں لکھ لی جائیں، بس پھر اس کے بعد اب تو حدیث باقاعدہ مدون ہو گئیں، جیسے اب آپ دیکھتے ہیں کہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد وغیرہ حدیث کی کتابیں مدون ہو چکی ہیں بھائی. وَهَذَا بِخِلَافِ الْقُرْآنِ، اور کہتے ہیں یہ جو معنی مراد کے سمجھنے کی شرط لگائی گئی، ہاذا سے کیا مراد ہے؟ معنی مراد کو جو سمجھنے کی شرط لگائی گئی حدیثوں کے ضبط میں، بخلاف القرآن، یہ بخلاف کس کے ہے؟ قرآن کے، یعنی اس میں یہ شرط نہیں ہے بھائی، اس میں یہ شرط، لِأَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ لِنَقْلِهِ فَهْمُهُ بِمَعْنَاهُ، اسی کیونکہ شرط نہیں لگائی گئی قرآن کے نقل کے لیے اس کے معنی کو سمجھنے کی، لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ فِي الْأَصْلِ إِلَّا بِأَئِمَّةِ الْهُدَى وَخَيْرِ الْوَرَى، اس لیے کیونکہ وہ قرآن ثابت نہیں ہے مگر اصل کے اندر، اصل سے یاد رکھیے بھائی، وہ مصحف مراد ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کی نقول پھر دوسرے تمام شہروں اور ممالک میں بھیجوائیں بھائی، تمام شہروں میں بھیجوائیں بھائی، وہ نسخہ اصلی، وہ نسخہ اصلی بھائی. تو اصل سے وہ مراد ہے لانہ ما ثبت فی الاصل، اس لیے کیونکہ وہ جو ثابت ہے نسخہ اصلی میں، وہ جو مصحف عثمانی تھا اس کے اندر وہ ثابت نہیں ہے، الا بائمت الہدا، مگر کس کے ذریعے؟ ائمہ ہدا، ہدایت کے جو امام تھے بھائی، ہمارے بڑے بزرگ بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اس کو جمع کیا تھا جو ہدایت کے امام ہیں، وخیر الورا، اور تمام مخلوقات سے بہتر ہیں انبیاء کے بعد بھائی. یہاں تک ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اصل سے کیا مراد ہے؟ وہ مصحف عثمانی بھائی. لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ فِي الْأَصْلِ إِلَّا بِأَيِّمَّةِ الْهُدَى وَخَيْرِ الْوَرَى، اس لیے کیونکہ وہ قرآن ثابت نہیں ہے نسخہ اصلی میں مگر ائمہ ہدا کے ذریعے اور مخلوقات میں سب سے بہتر کے ذریعے. وَهُمْ نَقَلُوهُ بَعْدَ الضَّبْطِ التَّامِ، اور انہوں نے نقل کیا تھا اس کو پورے طور پر ضبط کرنے کے بعد. وَنَظْمُهُ فِي نَفْسِهِ مُعْجِزٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ فَلَمْ يُعْتَبَرْ مَعْنَى، اور قرآن کی نظم جو ہے یعنی اس کے جو الفاظ ہیں، فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے، معجزن وہ عاجز کر دینے والے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ عاجز کر رہے ہیں. قرآن فصاحت و بلاغت کا عظیم نمونہ ہے کہ کوئی انسانی کلام کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ عاجز کر دینے والا کلام ہے. تو قرآن کی نظم جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے عاجز کرنے والی ہے. یتعلق بہ الاحکام، اس سے احکام کا تعلق ہے. قرآن کے تو نظم سے بھی کیا ہے؟ احکام کا تعلق ہے. فلم یعتبر معناہ، لہذا یہاں معنی کا اعتبار نہیں ہے. حدیث میں تو تھا معنی کا سمجھنا بھی ضروری، پھر ہی ضبط ہوگا پوری طرح، ورنہ ضبط ہی نہیں، لیکن قرآن میں یہ ضروری نہیں. وجہ اس کی یہ بھائی کہ حدیث میں روایت بالمعنی بھی جائز تھا. صحابہ کیا کرتے تھے؟ بعض اوقات روایت بالمعنی کر دیتے تھے بھائی، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، لیکن ان کے الفاظ کے بجائے کیا استعمال کر لیے؟ اپنے الفاظ، لیکن اس طریقے پر کہ معنی میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہ آئے بھائی. لیکن قرآن میں تو روایت بالمعنی ہے ہی نہیں، قرآن تو کیا ہے، اس کے تو الفاظ جو ہیں وہ اسی طرح ہیں بھائی. فلم یعتبر معناہ، تو اس کے معنی کا اعتبار نہیں. ولی انہ محفوظ عن تغیر و مصون عن تبدیلی، اور اس لیے کیونکہ قرآن جو ہے وہ تبدیلی سے محفوظ ہے، مصون کا معنی بھی محفوظ اور تبدیلی سے محفوظ ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. فیصح نقل نظمه ممن لیست له معرفة بمعناه، پس صحیح ہے نقل کرنا قرآن کی نظم کو اس شخص کے لیے بھی جسے اس کے معنی کی معرفت نہ ہو، معنی کا علم نہ ہو. والعدالت، یہ تیسری شرط آ گئی بھائی. عقل کی تفصیل بھی گزر گئی، ضبط کا بیان بھی ہو گیا، اب عدالت کا بیان آیا. کہتے ہیں والعدالت وہی الاستقامت فی الدین، یہ دین کے اندر سیدھا رہنا ہے، دین کے اندر درستگی ہے. وہ یتفاوت الی درجات متفاوتت، اور یہ مختلف ہوتی ہے مختلف درجات کی طرف، یعنی اس کے بہت سے درجات ہیں بھائی عدالت کے. بالافراط و تعصبی، افراط کا معنی حد سے زیادتی کرنا کسی چیز میں، تعصب کا معنی سختی کرنا، تو زیادتی اور سختی کے اعتبار سے اس کے بہت سے دین کے اندر جو استقامت ہے اس کے بہت سے درجات ہیں، کوئی کتنا عمل کرنے والا ہے کوئی کتنا عمل کرنے والا ہے. والمعتبر ہاہنا کمالوہا، اچھا بھائی اس کے بہت سے درجات ہیں تو معتبر کون سا، کون سی عدالت کا اعتبار کیا جائے گا روایت حدیث میں؟ کہتے ہیں والمعتبر ہاہنا کمالوہا، معتبر جو ہے یہاں پر یعنی روایت حدیث کے اندر، کمالوہا کمال العدالتی، کامل درجے کی عدالت ہے، کامل درجے کی ہونی چاہیے بھائی. وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا رجحان جہت الدین والعقل علی طریق الہوا والشہوتی، وہ راجح ہونا ہے دین اور عقل کی جہت کا شہوت اور خواہش کے راستے پر. ہوا اور شہوت یعنی خواہش اور شہوت کے راستے پر دین اور عقل کی جہت کا راجح ہونا، بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ دین اور عقل والی جہت راج ہو، یہ جو ترجیح کس کے مقابلے میں، خواہش اور شہوت، یعنی اس راستے پر یہ جو زندگی گزارنے میں یہ جو طریقہ ہے، راستہ ہے، جو خواہشات اور شہوتوں کی طرف نفس بلاتا ہے، لیکن وہ شخص دین اور دین پر ثابت قدم ہو ان شہوتوں اور خواہشات کے مقابلے میں، وہ سختی سے دین پر جمع ہوا ہے اور عمل کرتا چلا جا رہا ہے بھائی، حتی اذا ارتکب کبیرتن، یہاں تک کہ اگر شخص نے کسی شخص نے کبیرہ کا ارتکاب کیا، کوئی کبیرہ گناہ کر لیا، او اصر علی صغیرتن، یا اصرار کیا صغیرہ پر، اصرار علی صغیرہ کا معنی ہے صغیرہ کو بار بار کرنا، یاد رکھیے کچھ گناہ بڑے ہیں اور کچھ گناہ چھوٹے صغیرہ ہیں، لیکن صغیرہ گناہ بھی بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے بھائی، کیا بن جاتا ہے، کبیرہ بن جاتا ہے، کہ انسان اس کو پرواہ نہیں ہے، گناہ پہ بار بار گناہ کرتا جا رہا ہے تو یہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اذا ارتکب کبیرتن، جب ارتکاب کیا اس نے کبیرہ گناہ کا، او اصر علی صغیرتن، یا اصرار کیا صغیرہ پر، سقطت عدالتہ، تو اس کی عدالت کیا ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی، اب وہ عادل نہ رہا، وہ لم یصر علی صغیرتن، اور اگر صغیرہ پر اصرار نہیں کیا، بل یلم بها احیانا، الم یلم کے معنی ہوتے ہیں مبتلا ہونا، بها ضمیر راجع ہے صغیرہ کو، بل یلم بها احیانا، بلکہ وہ مبتلا ہو جاتا ہے صغیرہ میں کبھی کبھار، تو لم تسقط عدالتہ، تو پھر اس کی عدالت ساقط نہیں ہے بھائی، لأن الاحتراز عن جميع ذلك من خواص الانبیاء ومتعذر في حق عامة البشر، اس لیے کیونکہ بچنا ان تمام سے بچنا، صغیرہ اور کبیرہ سب سے بچنا، من خواص الانبیاء، یہ کس کے خاصوں میں سے ہے، انبیاء کے خاصوں میں سے ہے، ومتعذر في حق عامة البشر، اور یہ ممکن نہیں ہے عام انسانوں کے حق میں، والاصرار على ذلك يكون بمنزلة الكبيرة، اور اصرار کرنا ان صغیرہ گناہوں پر یہ کبیرہ کے درجے میں ہے، یجب الاحتراز عنہ، اس سے احتراز کر، فیجب الاحتراز عنہ، لہذا اسے بچنا واجب ہے، صغیرہ کو بھی بار بار کیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے، کبیرہ کے درجے میں ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنا واجب ہے، وفی الکبائر اختلاف، اور کبائر کے اندر اختلاف ہے، کبائر کون سے ہیں، یاد رکھیے کبائر بہت سے، بعض علماء نے ان کی تعداد 70 تک لکھی، بعض نے کہا ان کی تعداد 700 کے قریب تک ہے، وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وفی القبائر اختلاف، ان قبائر کے اندر اختلاف ہے، فعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہا سبعن، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ سات ہیں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، وقتل النفس المؤمنتی، اور کسی مومن نفس کو قتل کرنا، وقذف المحصناتی، اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، والفرار من الزحف، اور بھاگنا زحف لشکر سے، یا میدانے یوں کہیں، زحف کہتے ہیں لشکر کو بھی کہتے ہیں، اور دشمن کی طرف پیش قدمی کو بھی کہتے ہیں زحف بھائی، مراد ہے میدان جنگ سے بھاگنا، کس سے بھاگنا، میدان جنگ سے بھاگنا، یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، ہیں دشمن سے کفار سے لڑائی ہو رہی ہے، اور اس وقت کوئی میدان جنگ سے بھاگتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور بہت بڑا کبائر میں بھی بڑے گناہوں میں سے ہے یہ، پھر کہ اس کی وجہ سے باقی ساتھیوں کے بھی حوصلے ٹوٹتے ہیں بھائی، سمجھ میں آئی بات، تو لہذا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، وأكل مال اليتيم، اور یتیم کا مال کھانا، وعقوق الوالدين المسلمين، اور نافرمانی کرنا مسلمان والدین کی، نافرمانی کرنا والدین کی بھائی، یہ مسلمین کی قید احتراز ہی نہیں بھائی، اتفاقی قید ہے بھائی، سمجھ میں آیا، یہ معنی نہیں کہ والدین اگر کسی کے مسلمان نہیں تو وہ ان کی فرما برداری نہ کرے، والدین چاہے مومن مسلمان ہو چاہے کافر، ان کی فرما برداری ضروری ہے، ہاں یہ کہ اگر وہ کسی غیر شرعی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس میں پھر ان کی فرما برداری ضروری نہیں ہے بھائی، والالحاد فی الحرمین، بے دینی کرنا حرم میں، حرم شریف بھائی بے دینی کرنا بھائی، تو بے دینی کی بات تو ویسے بھی گناہ ہے، اور بالخصوص حرم کے اندر تو وہاں تو یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، تو اس لیے کہا حرم میں بے دینی کرنا یہ بھی کبیرہ ہے۔ وروا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مع ذلک اکل الربا، اور روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ سود کھانے کو بھی، کہ سود کھانا بھی کس میں سے ہے؟ بڑ کبائر میں سے ہے۔ وعلی رضی اللہ تعالی عنہ اضاف الى ذلک السارقۃ السارقتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملایا ہے اس کے ساتھ السارقتا چوری کو بھی، وشرب الخمری اور شراب پینا، وزاد بعضہم اور بعض نے اور بڑھایا ہے اس میں الزنا زنا کو بھی، واللواتتا اور لواتت کو، والسحر اور جادو کو، وشہادت الزوری اور جھوٹی گواہی کو، والیمین الکاذبتا اور جھوٹی قسم کو، وقطع الطریق اور ڈاکہ ڈالنے کو، والغیبت والقمارہ اور غیبت کو اور جوئے بازی کو، وقیلہما امران اضافیان فکل ذنب باعتبار ما تحتہ کبیر و باعتبار ما فوقہ صغیر۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دو اضافی چیزیں ہیں بھائی، یہ صغیرہ اور کبیرہ ہونا یہ کیا ہیں؟ اضافی چیزیں ہیں۔ ہر گناہ اپنے سے نچلے گناہ کی طرف نظر کرتے ہوئے کبیرہ ہے، اور ہر گناہ اپنے سے اوپر والے گناہ کی طرف نظر کرتے ہوئے صغیرہ ہے۔ تو کہتے ہیں وقیلہما امران اضافی، یعنی کہا گیا ہے کہ یہ دو اضافی چیزیں ہیں، نسبت والی چیزیں ہیں۔ فکل ذنب باعتبار ما تحتہ کبیر، ہر گناہ اپنے سے نیچے والے گناہ کے اعتبار سے بڑا ہے، وہ باعتبار ما فوقہ صغیر اور اپنے سے اوپر والے کے اعتبار سے چھوٹا ہے۔ دون القاصر، اس کا عطف وہ اس کا تعلق بھائی، والمعتبر ہا ہنا کمالہا دون القاصر، اس سے تعلق ہے۔ معتبر کیا ہے؟ عدالت کس قسم کی ہو؟ کامل درجے کی ہو، نہ کہ قاصر یعنی کم درجے کی۔ وہو ما ثبت بظاہر الاسلام واعتدال العقل، بھئی کم درجے کی عدالت وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جو ثابت ہوتی ہے ظاہر اسلام سے اور اعتدال عقل سے۔ ظاہراً ایک شخص جب مسلمان ہے اور عقل اس کی متوازن ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہری عدالت تو اسی سے آ جاتی ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ظاہری عدالت اسی سے آ جاتی ہے، لیکن اعتبار کس کا ہے؟ کامل درجے کی عبارت کا، کامل درجے کی عدالت کا اعتبار ہے کہ وہ دین پر پورے طریقے سے عمل کر رہا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغائر بھی زیادہ نہ کرتا ہو۔ فإن ظاہر، اسی کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کل من ہو مسلم معتدل العقل، کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، معتدل یعنی متوازن عقل والا ہے، لا یکذب، وہ جھوٹ نہیں بولتا، سمجھ میں آیا؟ وہ جھوٹ نہیں بولتا بھائی، روایت حدیث کر رہے ہیں نا، تو ظاہری عدالت تو یہی ہے کہ جب وہ مسلمان ہے اور عقل اس کی درست ہے تو پھر وہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا بھائی، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے بھائی، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ویمتنع عن خلاف الشرع، اور وہ رک باز رہتا ہے خلاف شرع چیزوں سے۔ ولیکن ھذا لا یکفی لروایت الحدیث، لیکن یہ روایت حدیث کے لیے کافی نہیں ہے، لان ھذا ظاہر یعارضہ ظاہر آخر، اس لیے کیونکہ اس ظاہر کے مقابل ایک اور ظاہر بھی ہے، وہ ھوا النفس، اور وہ نفس کی خواہش ہے بھائی۔ تو جیسے اس کا مسلمان ہونا اور متوازن عقل والا ہونا یہ بتلاتا ہے کہ اسے قابل اعتماد ہونا چاہیے، دوسری طرف نفس کی خواہشیں بھی تو ہیں جو اس کو برے راستے کی طرف بلاتی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ اس کا مقابل موجود ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں بھائی۔ فکان عدلا من وجہ دون وجہ، تو یہ عادل ہوا من وجہ نہ کہ من وجہ۔ وإنما يكفي هذا في الشاهد في غير الحدود والقصاص ما لم يطعن الخصم، یاد رکھیے بھائی، گواہ حدود اور قصاص کے مسئلے میں تو اس کی ظاہری عدالت کافی نہیں، تحقیق کی جائے گی۔ جو گواہی دینے آئے حدود کے مسئلہ میں یا کس میں، حساب کے مسئلہ میں اس کی تحقیق کی جائے گی کہ یہ عادل ہے یا عادل نہیں. ہاں عام معاملات کے اندر بھائی تحقیق کی ضرورت نہیں، ظاہری عدل ہی کافی ہے، مسلمان ہے اور ٹھیک عقل رکھنے والا ہے تو فاسق نہیں ہے، تو پھر ظاہری عدالت ہی کافی ہے. اور لیکن اگر فریق مخالف نے اعتراض کر دیا کہ یہ شخص جس کو یہ گواہ لے کر آیا ہے یہ تو عادل ہی نہیں ہے، یہ گواہی کس طرح دیں گے، اس کی گواہی پر فیصلہ کیسے واجب ہوگا، تو اگر فریق مخالف اعتراض کر دے پھر ان گواہوں کی بھی عدالت کی تحقیق ضروری ہو جائے گی، اس سے پہلے ضروری نہیں. یہ معنی ہے وَإِنَّمَا يَكْفِي هَذَا فِي الشَّاهِدِ، اور یہ کافی ہے یعنی یہ ظاہری عدالت گواہ کے اندر، فی غیر الحدود والقصاص، حدود اور قصاص کے علاوہ باقی جگہوں میں، ما لم يطعن الخصم، جب تک کہ فریق مخالف اس میں اس پہ اعتراض نہ کرے. فَإِذَا كَانَ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، بس جب گواہ کس میں ہو، یہ حدود اور قصاص میں ہو، او طعن الخصم فیہ، یا فریق مخالف اس پر اعتراض کرے، لا يكفي ها هنا ایضا، تو پھر یہاں بھی کافی نہیں، پھر یہاں پر بھی ظاہری عدالت سے کام نہیں چلے گا. والاسلام، اور جی چوتھی شرط کیا تھی، اس راوی مسلمان ہونا چاہیے. کہتے ہیں والاسلام وهو التصدیق والاقرار باللہ تعالی کما ہوا، وہ اسلام جو ہے وہ تصدیق کرنا ہے یعنی دل سے، والاقرار اور اقرار کرنا ہے یعنی زبان سے. وهو التصدیق والاقرار باللہ، وہ تصدیق اور اقرار کرنا ہے اللہ کا، کما ہوا جیسے کہ وہ ہے. یہ واقع، اس پر لکیر ہے آپ کی کتابوں میں، یاد رکھیے یہ متن کا حصہ نہیں، آگے خود شارح بھی بتلا دیں گے آپ کو. کما جی جیسے کہ وہ، کما ہوا واقع جیسے کہ وہ ہے. فتصدیق عبارت عن نسبت الصدق الى المخبر اختیارا، پس تصدیق جو ہے وہ عبارت ہے، وہ سچائی کی نسبت کرنا خبر دینے والے کی طرف، اختیارا اپنے اختیار سے، اپنے اختیار سے سچ کی نسبت کرنا خبر دینے والے کی طرف، کہ یہ شخص جو اپنی نبوت کی خبر دے رہا ہے یہ سچا ہے، اپنے اختیار سے یہ اعتقاد رکھنا، اپنے اختیار سے یہ اعتقاد رکھنا بھائی، اپنے غیر اختیاری طور پر اگر یہ اعتقاد ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں، اپنے اختیار سے اعتقاد ہو کہ یہ شخص جو خبر دے رہا ہے اپنی نبوت کی یہ کیا ہے، سچا ہے. یہ کس قسم کے اعتقاد ہو، اپنے اختیار، غیر اختیاری طور پر نہیں، کیونکہ غیر اختیاری طور پر ان پیغمبر کے حق ہونے کا اعتقاد تو کفار مکہ کو بھی حاصل تھا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ لوگ اس پیغمبر کو جانتے ہیں جس طرح کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جس طرح اپنے بیٹے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح یہ پیغمبر کو بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن صرف ضد اور تعصب تھا جس کی وجہ سے وہ مانتے نہیں تھے. تو یہ غیر اختیاری اعتقاد تو انہیں بھی حاصل تھا لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ کون سا اعتقاد ہونا چاہیے، اختیاری. لِأَنَّ الْإِذْعَانَ قَدْ يَقَعُ فِي قَلْبِ الْكَافِرِ بِالضَّرُورَةِ، اذعان یعنی یقین، اس لیے کیونکہ یقین جو ہے وہ تو کبھی کافر کے دل میں بھی واقع ہو جاتا ہے، بِالضَّرُورَةِ یقینی طور پر، بدیہی طور پر. وَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ ایمانًا، اور اس کو ایمان نہیں کہا جاتا. قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ وہ پیغمبر، یہ مشرکین جو ہیں وہ جانتے ہیں پیغمبر کو جیسے کہ وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وحصول هذا المعنى للكفار ممنوع، اور اس معنی کا حصول تو کفار کے لیے ممنوع ہے، یعنی کفار بھائی پیغمبر کی صداقت کے قائل تو ہیں لیکن اپنے اختیار سے نہیں. اور ہم نے تو کیا کہا، ایمان کسے کہتے ہیں، اپنے اختیار سے تصدیق کرنا. ولو سلم بھائی، اس پر یہ اشکال ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا دل سے صداقت کو تسلیم کر لینا، کہ سچائی کی تصدیق کرنا کہ یہ شخص کیا ہے، واقعی اللہ کا پیغمبر. اگر تو یہ تو پھر اعتراض ہوتا تھا یہ تو کفار کو بھی حاصل تھا بھائی اللہ خود فرماتے ہیں یعرفون حکما یعرفون ابنا، تو جواب دیا مصنف نے کہ بھائی یہاں اختیار کی قید ہے، اپنے اختیار سے یہ اعتقاد ہو، اور کفار کو جو یہ اعتقاد تھا وہ غیر اختیاری تھا. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ان کو اعتقاد حاصل تھا اور اس اعتقاد کی بنا پر تو ان کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ مومن کہنا چاہیے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ اختیار کی قید نہیں، یا اختیار والا ہی ان کو بھی اختیار کے ساتھ تصدیق ان کو بھی حاصل تھی، پھر بھی وہ جو کفر کے عمل کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ وغیرہ کرتے تھے، یہ نشانیاں بتلاتی تھیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی اعتراض یہ ہوتا تھا نا کہ پھر تو ان کو بھی مسلمان کہنا چاہیے، اعتقاد تو ان کو بھی حاصل تھا. تو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی وہ جو کفر کی نشانیاں تھیں ان کی بنا پر پھر ان کو کافر قرار دیا جائے گا. بھائی بتوں کے سامنے کیا کرتے تھے؟ سجدے وغیرہ کرتے تھے، یہ بتلا دیتی. تو کہتے ہیں وہ حصول ھذا المعنی للکفار ممنوع، اور اس معنی کا حصول کفار کے لیے ممنوع ہے، یعنی تسلیم نہیں ہے. ولو سلم، اور اگر تسلیم کر لیا جائے، فکفرهم باعتبار امارات الانکار، تو ان کا کفر جو ہے وہ انکار کی نشانیوں کے اعتبار سے ہے. تو کہتے ہیں فکفرهم باعتبار امارات الانکار، تو پھر ان کا کفر جو ہے وہ انکار کی نشانیوں کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ جو بتوں وغیرہ کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں، اس اعتبار سے وہ ان کو پھر کافر کہا جائے گا. والاقرار شرط لاجراء الاحکام، اور اقرار شرط ہے اجراء احکام کے لیے. بھائی یاد رکھیے، اکثر ائمہ کے نزدیک ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے. ایمان صرف کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق قلبی کا نام ہے. اور یہ جو اقرار کرنا ہے زبان کے ساتھ، زبان سے اقرار کرنا، یہ شرط ہے احکام کے جاری کرنے کے لیے کہ پھر اس پر کیا ہوں گے؟ شریعت کے احکام جاری ہوں گے. باقی ایمان صرف ان کے نزدیک، اکثر ائمہ کے نزدیک تصدیق قلبی کا نام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے دل میں تصدیق قلبی تو موجود ہے لیکن زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا تو بھی ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ عند اللہ مومن ہے. بھائی عند اللہ وہ کیا ہے؟ مومن ہوگا. بھائی تو کہتے ہیں والاقرار شرط لاجراء الاحکام، اور اقرار جو ہے وہ شرط ہے احکام کے جاری کرنے کے لیے. یہ ایک مذہب بھائی، پہلا مذہب کے مطابق ایمان اور اسلام صرف کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق کا نام ہے، اور اقرار کے لیے شرط ہے. او رکن مثل تصدیق، یا اقرار رکن ہے تصدیق کی طرح، یعنی ایمان جو ہے وہ تصدیق اور اقرار کے مجموعے کا نام ہے. پہلے مذہب کے مطابق تو اقرار کیا تھا؟ شرط تھا، اور شرط شے سے کیا ہوتی ہے؟ خارج. اور دوسرے مذہب کے مطابق اقرار رکن ہے، اس شے کے اندر داخل ہے، جس طرح تصدیق ہے بھائی. بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ بَدَلٌ مِّن قَوْلِهِ بِاللَّهِ، بِأَسْمَائِهِ اپنی اسماء کے ساتھ، اپنے ناموں کے ساتھ، وَصِفَاتِهِ اور اپنی صفات کے ساتھ، بَدَلٌ مِّن قَوْلِهِ بِاللَّهِ، یہ بدل ہے مصنف کے قول باللہ سے بھائی. کیا ہوئی عبارت؟ وہو التصدیق والاقرار باللہ، وہ تصدیق اور اقرار کرنا ہے اللہ کا. والتصدیق والاقرار باسمائه وصفاته، اور تصدیق اور اقرار کرنا اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کا. تو یہ بدل ہے مصنف کے قول باللہ سے. ويحتمل ان يكون متعلقا بالواقع المقدر، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ متعلق ہو لفظ واقع کے ساتھ، جو وہ انہوں نے نکالا تھا اوپر بھائی، کما ہوا واقع المقدری، جو مقدر ہے، خبرن لہوا، جو خبر ہے کس کے لیے؟ ہوا. کما ہوا، ہوا مبتدا، اور واقع اس کی بی اسم بھائی یوں کہو خبر ہے بی اسمائہ و صفاتہ کما ہوا بی اسمائہ و صفاتہ اور پھر جار مجرور کے لیے متعلق چاہیے تو وہ کیا نکالا واقع کما ہوا واقع بی اسمائہ و صفاتہ جیسا کہ وہ ہے اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ. ترجمے میں فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی اب فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسماء اور صفات. اسماء اور صفات میں کیا فرق ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں والا اسماء ہوئی المشتقات. اسماء جو ہیں یہ وہ مشتقات ہیں بھائی, یعنی الرحمن بھائی یہ دیکھو مشتق کا صیغہ ہے, الرحیم یہ کیا ہے, تو اسماء کیا ہیں یہ مشتقات ہیں جو مصدر سے بنتے ہیں بھائی. تو یہ اللہ کے جو اسماء ہیں الرحمن الرحیم الملک القدوس وغیرہ یہ کیا ہیں, یہ مشتقات, یعنی کہ رحمان الرحیم وغیرہ والعلیم والقدیر والعلیم والقدیری اور جیسے اور علیم اور قدیر وغیرہ یہ ہیں اسماء. والصفات ہی مباد مشتقات ہی, اور صفات جو ہیں وہ مشتقات کے مبادی ہیں. صفات کیا ہیں؟ جیسے علم, اللہ کے لیے صفت علم ہے, اسی کی بنا پر اللہ کے اسم کیا ہے علیم. اللہ کے لیے صفت قدرت ہے, اسی صفت قدرت کی بنا پر اللہ کا اسم کیا ہے قدیر. تو دیکھو وہ اسماء ہیں اور یہ صفات ہیں بھائی جن سے پھر وہ اسماء بنے ہیں. والصفات ہی مباد المشتقات, اور صفات جو ہیں یہ وہ مشتقات کے مبادی ہیں جن سے مشتقات کی ابتدا یعنی جن سے مشتقات اخذ ہوتے ہیں بنائے جاتے ہیں. من العلم والقدرت یعنی علم اور قدرت وغیرہ. وقبول احکامہ وشرائعہ, اور قبول کرنا اس کے احکام کو اللہ کے احکام کو اور اس کی شریعتوں کو. یحتمل ان یکون مرفوعا معطوفا علی الاقرار, یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مرفوع ہو گئی. قبول احکامہ, یہ قبول کیا ہو؟ مرفوع ہو. معطوفا علی الاقرار, کس پر عطف ہو؟ اقرار پر. پیچھے آئیے. وہو التصدیق, یہ متن دیکھیے بھائی. وہو التصدیق والاقرار وقبول والاقرار باللہ وقبول احکامہ وشرائعہ, کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق کرنا اور اللہ کی تصدیق اور اقرار کرنا اور اس کے احکام کو اور اس کی شریعتوں کو قبول کرنا. تو اس صورت میں مرفوع ہوگا. ویحتمل ان یکون مجرورا, اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مجرور ہو. قبول کا لفظ معطوفا علی قولہ باسمائہ وصفاتہ, معطوف ہو یا مصنف کے قول باسمائہ وصفاتہ. تو اس صورت میں عبارت کیسے ہوئی؟ وہو التصدیق والاقرار باللہ باسمائہ وصفاتہ وقبول احکامہ وشرائعہ. والشرط فیہ البیان اجمالا کما ذکرنا, اور شرط اس کے اندر اسلام بھائی, اسلام کے اندر کس چیز سے ہمیں پتہ چلے گا کوئی شخص مسلمان ہے یا مسلمان نہیں؟ کہتے ہیں شرط اس کے اندر بیان کرنا ہے اجمالی طور پر, جیسے کہ ہم نے ذکر کیا. اجمالی طور پر بھی اگر کوئی بیان کر دے اسلام کو تو اسے مسلمان سمجھا جائے گا. اجمالی طور پر بھی کوئی اسلام کو بیان کر دے تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ مسلمان سمجھا جائے گا. دیکھیے تفصیل آگے آ رہی ہے, یعنی تفصیلی طور پر بیان ضروری نہیں, اجمالی بیان بھی کافی ہے مسلمان تسلیم کرنے کے لیے. ای شرط فی الاسلامی بیان الشرائع اجمالا, یعنی شرط ہے اسلام کے اندر شریعتوں کو اجمالا بیان کرنا. بی ان یقولا, بائی طور پہ یوں کہتا ہے کل ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم فہو حق, اور وہ چیز جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو وہ حق ہے. جی وان اللہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ جَمِيعِ صِفَاتِهِ قَدِيمٌ ثَابِتٌ حَقٌّ، اور یہ کہ اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ قدیم ہیں، ثابت ہیں، حق ہیں. قدیم ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں، جن پر کبھی عدم نہیں آیا. اپنی تمام صفات کے ساتھ قدیم ہیں، ثابت ہیں اور حق ہیں. تو دیکھو یہ اجمالاً کوئی بیان کر دے، تفصیل نہیں بیان کی کیا کیا لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اللہ کی صفات وغیرہ کی تفصیل نہیں، بس اجمالاً یہ کہہ دے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے اور اللہ تعالی موجود ہیں تمام صفات کے ساتھ اور ہمیشہ سے ہیں، تو بس یہ کافی ہے. وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَفِي بِالْإِيمَانِ الْإِجْمَالِيِّ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکتفا فرما لیا کرتے تھے اجمالی ایمان پر. حیث قال، اس طور پر کہ آپ نے فرمایا، لِأَعْرَابِيٍّ شَهِدَ بِهِلَالِ رَمَضَانَ، اس دیہاتی کے بارے میں جس نے رمضان کے، اس دیہاتی سے جس نے گواہی دی تھی رمضان کے ہلال کی، بھئی ایک دیہاتی نے گواہی دی کہیں سفر وغیرہ میں کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں. بس تو یہ اجمالی بیان کافی ہوا. فقبل شہادتہ، تو حضور علیہ السلام نے اس کی شہادت کو قبول فرمایا، وہ جو چاند دیکھنے کی شہادت تھی. وحکم بالصومی، اور حکم دیا روزہ رکھنے کا. وقال لجاریتن، اور اسی طرح ایک باندی سے فرمایا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اس نے کہا آسمانوں میں. آسمان میں. فقال من انا، حضور نے فرمایا میں کون ہوں؟ فقالت انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. فقال لمالکہا، تو حضور علیہ السلام کے انہیں ان کے مالک سے فرمایا، اعتقها فانها مؤمنۃ، اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو دیکھو اجمالی بیان بھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے تھے. وقال بعض المشائخ، اور بعض مشائخ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، لابد من الوصف علی التفصیلی، کہ وصف یعنی بیان تفصیل کے طریقے پر ہونا ضروری ہے. حتی اذا بلغت المرأة، یہاں تک کہ ایک عورت بالغ ہوئی، فاستوصفت الاسلام، تو اس سے اسلام کا وصف پوچھا گیا کہ اسلام بیان کرو کسے کہتے ہیں. فلم تصف، تو وہ بیان نہ کر سکی. فإنها تبين من زوجها، تو یہ عورت اپنے خاون سے جدا ہو جائے گی. وجعل ذلك ردة منها، اور اس کو اس عورت کی طرف سے مرتد ہونا قرار دیا جائے گا. اسلام کو وہ بیان نہ کر سکی تو کیا سمجھا جائے گا؟ کہ وہ مرتد ہو چکی، اور مرتدہ کیا ہے؟ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. شارع فرماتے ہیں، وفیہ حرج عظیم لا یخفا، اس میں عظیم حرج ہے جو مخفی نہیں ہے. اگر ان مشائخ کا قول لیا جائے تو اس میں عظیم حرج ہے کہ تفصیلی بیان تو بڑا مشکل ہے ہر شخص کے لیے، عام لوگ تو اتنی تفصیل نہیں جانتے. ولہذا لا یقبل، اور اسی وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا، خبر الکافر، کافر کی خبر یعنی کافر کی حدیث کو. کیوں نہیں قبول کیا جائے گا کافر کی حدیث کو؟ کیونکہ راوی میں چار شرطیں ضروری تھیں، ان میں سے ایک شرط کیا تھی؟ اسلام، وہ کافر میں نہیں. والفاسق، اسی طرح فاسق کی خبر کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ کیونکہ اس میں عدالت نہیں، بھائی اس میں چار شرطوں میں سے. والصبی والمعتوہ، بچے اور ناسمجھ کی باخبر کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ عقل کامل نہیں ہے. والذی اشتدت غفلتہ، اور وہ شخص جس کی غفلت بہت زیادہ ہو، اس کی خبر کو بھی قبول نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ضبط نہیں ہے. تو کہتے ہیں تفریع علی الشروط الاربعہ، یہ تفریع ہے چار شرطوں پر، علی غیر ترتیب اللفی، جو لفظ کی ترتیب کے غیر پر ہے، یعنی اس ترتیب پر نہیں ہے. فالکافر راجع الی الاسلام، تو یہ کافر جو ذکر کیا خبر الکافر، یہ راجع ہے اسلام کی طرف. والفاسق، راجع الی العدالت، اور فاسق جو ہے یہ کس کی طرف؟ عدالت کی طرف. والصبی والمعتوه الی کمال العقل، اور بچہ اور ناسمجھ جو ہے کمال عقل کی طرف. والذی اشتدت غفلته الی الضبط، اور وہ شخص جس کی غفلت بہت زیادہ شدید ہے وہ ضبط کی طرف. واما الاعمى، اور باقی اندھا جو ہے. والمحدود فی القذف، اور وہ شخص جو محدود فی القذف ہے یعنی جس پر حد قذف لگ چکی ہے، اور یہ توبہ کے بعد کی اب بات ہو رہی ہے بھائی. محدود فی القذف ہے، یاد رکھیے وہ کسی معاملے میں گواہی نہیں دے سکتا، لیکن اگر توبہ کر لے اس کے بعد اس کی روایت حدیث کو قبول کیا جائے. والمرأت، اور اسی طرح عورت. والعبد، اور غلام جو ہیں. فتقبل روایتهم فی الحدیث، تو ان کی روایت قبول کی جائے گی حدیث میں. لوجود شرائط، شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے کہ ان کے اندر وہ چاروں شرطیں ہوں تو پھر ان کی بات قبول کی جائے گی بھائی. فتقبل روایتهم فی الحدیث لوجود شرائط، تو قبول کی جائے گی ان کی روایت، یعنی یہ جو اندھا، کوئی اندھا ہے یا محدود فی القذف ہے اس کی توبہ کے بعد، اور اسی طرح کوئی عورت ہے یا غلام ہے. فتقبل روایتهم فی الحدیث، ان کی روایت قبول کی جائے گی حدیث کے اندر. لوجود الشرائط، شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے بھائی، کہ وہ جو شرائط تھیں راوی کی وہ ان میں پائی جائیں. کیا کیا شرائط تھیں بھائی؟ اسلام تھا، اور ضبط، اور عدالت، اور عقل. تین شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے ان کی حدیث کے اندر ان کی روایت کو قبول کیا جائے گا. وَإِن لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ، اگرچہ ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی معاملات کے اندر. هَكَذَا قِيلَ، اسی طرح کہا گیا ہے. چلیے بس بھائی، هَذَا هُوَ الْمَرَامُ، اللہ عالم بحقیقت الکلام.